الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد. يا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے.
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 207 سے لے کر 209 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے حسین محبی. سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا. پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد سامعین کے خطوط سے آراستہ ان کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا. پھر سامعین فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرمائیں گے. پھر پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا منارۂ نور. سامعین یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی حسین اختر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں خدمت ہیں. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. غزہ پر غاصب صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے, شہادتوں میں اضافہ, القسام بریگیڈ کے جوابی حملے, درجنوں صہیونیوں کی ہلاکت. 6,000 فلسطینی بچوں کے قاتلین خدائی انتقام سے بچ نہیں سکیں گے. تہران میں قومی سیمینار سے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کا خطاب. اور امریکہ کی سب سے بڑی لیبر یونین نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے. لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے. آغاز غزہ سے. میڈیا ذرائع نے شمالی غزہ میں مزاحمتی فورسز اور صہیونی فوجیوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی اور القسام بریگیڈ کی خصوصی فورس کی کارروائی میں 60 صہیونی فوجیوں کو ہلاک کرنے کی خبر دی ہے. شمالی غزہ کے اسفتاوی اور بیت حانون کے علاقوں میں مزاحمتی فورسز اور صہیونی فوج کے درمیان شدید لڑائی ہوئی ہے اور تحریک مزاحمت کے جوانوں نے دشمن کی پیش قدمی کو روک دیا ہے. غزہ کے مرکز میں انس شاہراہ اور مقبرہ رضوان کے نزدیک بھی شدید دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کی فوجی ونگ عز الدین قسام بریگیڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ مشرقی علاقے حجر الدیک میں فلسطینی مجاہدین نے دشمن کے فوجیوں کی ایک بڑی تعداد کو ہلاک کرنے کے بعد اپنے ٹھکانوں پر واپس لوٹ گئے. صہیونی فوج نے اتوار کی صبح سے غزہ کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ طریقے سے بمباری کا آغاز کیا ہے. دوسری جانب حماس کے انفارمیشن سینٹر کے سربراہ نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 700 سے زائد فلسطینیوں کی شہادت کی خبر دی ہے. فلسطین کے اس ادارے نے کہا ہے کہ صہیونی فوج غزہ میں ہر جگہ جرائم کر رہی ہے اور کوئی بھی علاقہ غاصبوں کے حملوں سے محفوظ نہیں ہے. فلسطین کے میڈیا آفس نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کی بمباری سے غزہ کا 80% امدادی اور بچاؤ کا ساز و سامان تباہ ہو گیا ہے. فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غرب اردن میں غاصب صہیونی حکومت کے جار فوجیوں کے ہاتھوں 3 اور فلسطینی شہید ہو گئے. ان ذرائع کے مطابق ایک فلسطینی جوان جو قلقیلیہ میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں شدید طور پر زخمی ہو گیا تھا, زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا. ایک فلسطینی جوان نابلس میں ہوارا چیک پوسٹ کے پیچھے صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں شہید ہوا اور تیسرا فلسطینی جوان نابلس کے مشرق میں عسکر کیمپ پر صہیونی فوجیوں کے حملے کے بعد ہونے والی جھڑپ میں صہیونی فوجیوں کی براہ راست فائرنگ میں شہید ہوا. غاصب صہیونی حکومت کے جار فوجیوں نے مقبوضہ بیت المقدس کے جنوب میں واقع شہر الخلیل پر بھی حملہ کیا جہاں 2 فلسطینی شہید ہوئے, جبکہ صہیونی فوجیوں نے بیت اللحم میں فلسطینیوں کے ایک مکان کو جارحیت کا نشانہ بنایا اور ایک فلسطینی طالبہ کو حراست میں لے لیا. غاصب صہیونی حکومت کے جار فوجیوں نے الخلیل میں رہائشی مکانات پر حملہ کر کے 2 فلسطینی طالبات کو حراست میں لے لیا. فلسطینی اتھارٹی کے صدر نے غزہ میں سینی حکومت کے جنگی جرائم کی تحقیقات میں تیزی لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے رام اللہ میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کے پراسیکیوٹر جنرل کریم خان کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے والے اسرائیلی حکام کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے جلد از جلد کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل عام شہریوں، خاص طور پر بچوں، عورتوں اور سن رسیدہ افراد کے خلاف جان بوجھ کر جارحیت کا مرتکب ہوا ہے۔ محمود عباس نے کہا کہ اسرائیلی حکومت غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے ساتھ ساتھ بیت المقدس سمیت مغربی کنارے میں عالمی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت آئی سی سی کے پراسیکیوٹر جنرل کے دورے رام اللہ میں انہیں مشرق وسطی کے علاقے میں جاری جنگ کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ غزہ میں 6,000 فلسطینی بچوں کے قاتلین خدا کے انتقام سے نہیں بچ سکیں گے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے آئین کے نفاذ کی ذمہ داری کے زیر عنوان دوسرے قومی سیمینار سے خطاب میں کہا کہ ہماری جانب سے غزہ اور فلسطین کی حمایت ملک کے بنیادی آئین پر استوار ہے۔ انہوں نے کہا کہ مظلومین کی حمایت ملک کے آئین کے مطابق ہماری خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے، اسی بنا پر ہم نے انقلاب کے آغاز سے ہی فلسطین کی حمایت کی ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ دنیا کے سیاسی حالات اور علاقے کے بعض رجحانات سے ہم اپنی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں سے روگردانی نہیں کر سکتے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ سینی حکومت کی نسل پرستی اور مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ ظلم و بے انصافی نیز ان کا قتل عام آج کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ فلسطینی بچوں کے خون ناحق نے سب پر حقائق روشن کر دیے ہیں، اور پوری دنیا میں جو عظیم اجتماعات اور مظاہرے ہو رہے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ غاصب سینی حکومت کے مظالم اور نسل پرستی سے دنیا واقف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ خداوند عالم 6,000 فلسطینی بچوں کی مظلومانہ شہادت کا انتقام لے گا اور غیر قانونی ظالم سینی حکومت نابود ہو جائے گی۔ روسی حکام اور میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ دونیتسک میں یوکرینی فوج کے ٹھکانوں پر روسی فوج کے حملے میں 10 یوکرینی فوجی ہلاک ہو گئے۔ روسی فوج کے ایسٹ گروپ فورسز کے پریس سینٹر کے سربراہ اولیگ چیخوف نے اتوار کو اعلان کیا کہ روسی افواج نے جنوبی دونیتسک کے محور میں یوکرینی فوج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں میں 110 یوکرینی فوجی ہلاک اور ان کے فوجی ساز و سامان بھی تباہ ہو گئے۔ روسی وزارت دفاع نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ روس کے چھاتا بردار طیاروں نے لینسٹ ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے خرسون کے علاقے میں ڈنیپر ندی کے کنارے یوکرین کی مسلح فوج کے ٹھکانوں پر کامیابی سے حملہ کیا، اور اس حملے میں یوکرینی فوجی کشتیاں اور فوجی ساز و سامان تباہ ہو گئے۔ روس کی وزارت دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ روسی چھاتا برداروں کے جاسوس ڈرون طیاروں کے عملے نے دریائے ڈنیپر کے دائیں کنارے پر دشمن کا ایک ہور کرافٹ دریافت کیا جو یوکرینی فوجی دستوں کو دریائے ڈنیپر کے بائیں کنارے پر منتقل کر رہا تھا۔ امریکہ کی سب سے بڑی لیبر یونین نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ میں طیارے، کاریں، زرعی وسائل اور دیگر مصنوعات تیار کرنے والی سب سے بڑی لیبر یونین نے غزہ میں دوبارہ فائر بندی کے نفاذ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ امریکہ کی اس لیبر یونین میں 400,000 محنت کش اور 580,000 سے زائد ریٹائرڈ مزدور کاریگر شامل ہیں۔ امریکہ کی سب سے بڑی اس لیبر یونین کے اس مطالبے کا اعلان لیبر یونین کے چیئرمین برینڈن مانسیلا نے جمعے کو وائٹ ہاؤس کے سامنے لیبر یونین کے اراکین کی جانب سے کیے جانے والے مظاہرے میں کیا۔ مظاہرین نے غزہ کی حمایت میں بھوک ہڑتال بھی کی، جبکہ ان مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینرز بھی لے رکھے تھے جن پر لکھا ہوا تھا کہ جو بائیڈن، تم غزہ کے لوگوں کو بھوکا مار رہے ہو۔ مانسیلا نے کہا کہ دوسری عالمی جنگ سے لے کر جنوبی افریقہ میں نسل پرست حکومت اور اسی طرح کنرا وار کے خلاف احتجاج تک اس لیبر یونین نے دنیا میں ہمیشہ انصاف کا دفاع کیا، اور محنت کشوں کو چاہیے کہ جنگ کے مقابلے میں ہمیشہ ڈٹے رہیں۔ انہوں نے تاکید کی کہ اس یونین کی جانب سے ایک گروپ تشکیل دیا جائے گا تاکہ غاصب سینی حکومت کے ساتھ تعلقات رکھنے اور امریکی صنعتوں میں اس غاصب حکومت کی سرمایہ کاری کے مسئلے پر نظر ثانی کی جا سکے۔ امریکہ میں لیبر یونینوں کی جانب سے احتجاج میں ہمیشہ لاکھوں کی تعداد میں محنت کش شریک ہوتے ہیں، اور ان محنت کشوں نے امریکہ کے کئی شہروں میں مظاہرہ کیا اور غزہ کے خلاف غاصب سینی حکومت کی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ دریاسنا امریکہ کی بوسٹن یونیورسٹی کے طلبہ نے فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں موت کی منظر کشی بھی کی۔ امریکی ریاست ٹینیسی کے شہر ممفیس میں بھی احتجاجی مظاہرین نے فلسطینی عوام کے خلاف غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی مذمت کی۔ فلسطین کی حمایت میں اس مظاہرے میں بچوں اور بوڑھوں نے بھی شرکت کی اور فلسطینیوں سے اپنی یکجہتی کا اعلان کیا۔ اس موقع پر بچوں ہم تمہاری حمایت کرتے ہیں کے تحت دیے جانے والے دھرنے میں غزہ میں عورتوں اور بچوں کے خلاف وحشیانہ صہیونی جرائم کی مذمت کی گئی۔ ادھر 1300 سے زیادہ ڈاکٹروں نے ایک مراسلے میں امریکی صدر جو بائیڈن سے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ یورپی یونین کی فوجی کمیٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ مغرب موسم بہار تک یوکرین کے 40,000 فوجیوں کی ٹریننگ کے لیے منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ امریکہ اور یورپی یونین نے فروری 2022 میں یوکرین جنگ کے آغاز سے اب تک دسیوں ارب ڈالر کے ہتھیار اور فوجی ساز و سامان کیف کو ارسال کیے ہیں، اور بتدریج بھاری اور زیادہ جدید ہتھیار کے جن میں جنگی ٹینک، فضائی دفاعی نظام جیسے پیٹریاٹ اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے برطانوی اسٹارم شیڈو جیسے میزائل اس ملک کو فراہم کیے ہیں۔ یورپی یونین کی فوجی کمیٹی کے سربراہ رابرٹ بریگر نے ہفتے کی شام کو کہا کہ یورپی یونین موسم بہار تک 40,000 یوکرینی فوجی اہلکار کو تربیت دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یورپی یونین کی فوجی کمیٹی کے سربراہ نے جو اسٹونیا کے دورے پر ہیں کہا ہے کہ یورپی یونین کو جب تک ضروری ہو یوکرین کی حمایت جاری رکھنی چاہیے، چاہے وہ ہتھیار بھیجنے کے ذریعے ہو یا فوجی تربیت کے ذریعے۔ اس رپورٹ کے مطابق بریگر نے مزید کہا کہ یورپی یونین نے اب تک یوکرین کے 34,000 فوجیوں کو تربیت دی ہے اور کیف کو 27 ارب یورو کی فوجی امداد فراہم کی ہے۔ اس سے قبل یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل نے ایک بار پھر کہا کہ روس کے ساتھ جنگ کے لیے یورپی یونین کو یوکرین کی حمایت جاری رکھنی چاہیے۔ واضح ہے کہ فروری 2022 میں روس نے نیٹو کے ساتھ کئی مہینوں کی کشیدگی کے بعد مشرقی یوکرین میں واقع ڈونباس خطے کی جمہوریاؤں کی مدد کی درخواست کے نتیجے میں خصوصی فوجی آپریشن شروع کیا تھا جو اب تک جاری ہے۔ یوکرین میں روسی آپریشن سے قبل یورپی ملکوں اور امریکہ نے روس کے خلاف دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور ماسکو کے مطالبات اور اس کی سلامتی کے مفادات کو نظر انداز کرتے ہوئے یوکرین میں جنگ کے آغاز کی زمین ہموار کر دی، اور اس آپریشن کے دوران ان ملکوں نے یوکرین کو ہماگیر مدد فراہم کی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین اختر، اور اب پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی غلام عباس حیدری، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ
غلام عباس حیدری صاحب۔ 7 اکتوبر سے جو طوفان الاقصی آپریشن شروع ہوا، اس وقت سے لے کر اب تک، اس پورے قضیے پر آپ کی گہری نظر ہے، اور اس دوران عارضی جنگ بندی بھی ہوئی جس میں چند روز کا اضافہ ہو کر یہ 7 روزہ جنگ بندی ہوئی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ بندی ختم ہونے کے بعد جس شدت سے غاصب صہیونی حکومت نے اپنے حملے تیز کیے ہیں، بمباری کی ہے، اس میں تو گزشتہ 50 دنوں میں جو جنگ بندی کے بعد کی صورتحال تھی اس سے زیادہ بخ رفتاری سے شہداء کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور تازہ ترین جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 700 کے قریب افراد شہید ہو گئے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین تقوی میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام سامعین کی خدمت میں سلامت کرتا ہوں۔ 700 نہیں بلکہ 700 سے زائد جو ہے وہ افراد شہید ہوئے ہیں، اور اس مرتبہ بھی شہداء میں زیادہ تر تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ یہ بہت افسوسناک مقام ہے اور بہت افسوسناک خبر ہے کہ اتنی جارحیت کے باوجود، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ کئی ہزار ٹن جو ہے وہ بم
برسا دیا گیا،
ٹھیک ہے نا، تو غزہ جو آپ کو پتا ہے، ہمارے سامعین کو پتا ہے، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، تقریباً وہاں جو ہے وہ 20 لاکھ کے قریب جو ہے وہ افراد رہائش پذیر ہیں، اس پہ جو ہے اس حد تک شدید بمباری، اس حد تک جارحیت، لیکن افسوس کے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ عالمی ادارے خاموش ہیں۔
کہتے ہیں کہ پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، اور پانی، بجلی، اس کے علاوہ ایندھن کے جو ذرائع ہیں ان کے جو اسٹورز تھے وہ پورے کے پورے تباہ ہو گئے ہیں۔
بعض ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 60%، اور بعض کا تو یہ کہنا ہے کہ 80% جو ہے وہ وہاں پہ تباہی ہوئی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ بھائی کتنے بڑے پیمانے پر وہاں پہ جو ہے وہ تباہی ہوئی ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ انسانی ضمیر جو ہے وہ بیدار نہیں ہوئی ہے۔ اس کی میں نہ معلوم وجہ کیا ہے، امریکی خوف ہے، یورپی حکومتوں کا جو دباؤ ہے بعض عرب اور اسلامی ممالک پر، اگر یہ لوگ جو ہے اٹھ کھڑے ہوں اور مظلوموں کا ساتھ دیں تو شاید جو ہے اسرائیل اس حد تک گستاخ نہ ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شاید یہ ایک پری پلاننگ کے تحت جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ غزہ کو بھی جو اس طرح جو دوسرے علاقے تھے خالی کرانے کے لیے، یہ ایک سازش ہو سکتی ہے صہیونی حکومت کی، امریکہ کی، یورپی ممالک کی، اور اس میں جو ہے ہم جو اب جو زمین حقائق دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہے کافی حد تک انہیں اس لیے کامیابی ملی ہے کہ تقریباً کوئی 50,000 سے زائد جو ہے افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ یعنی اگر یہ کہیں کہ 1,00,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں تو بے جانا ہوگا، کیونکہ بڑے پیمانے پر جو ہے نقل مکانی ہوئی ہے، اور سردیوں کے اس موسم میں جس طریقے سے وہاں پانی بند ہے، بجلی نہیں ہے، اور آپ موبائل سسٹم کو چھوڑ دے جو وہ ہے، لیکن ایک جو ہے امید کی کرن جو ہے وہی استقامتی محاذ ہے جو کہ اس تمام تر چیلنجوں اور خطرناک بمباری، ویشینہ بمباری کے باوجود جو ہے وہ اب بھی جو ہے وہ صہیونی حکومت کا مردانہ وار جو ہے ان کے مجاہدین مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور آج ایک خبر یہ بھی سامنے آئی تھی کہ ایک اجتماع ہو رہا تھا صہیونی حکومت کے فوجیوں کا شمالی علاقے میں جو حجر الدلیک جو ہے اس نام سے، تو وہاں پہ انہوں نے جو ہے بارودی سرنگیں بچھائیں اور وہاں پہ انہوں نے جا کر وہاں کارروائی کی، اور اس میں کوئی 60 صہیونی فوجی جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجاہدین اہم کارروائی کرنے کے بعد واپس جو ہے محفوظ جو ہے طریقے سے اپنے علاقوں میں واپس آ گئے ہیں۔ یعنی اگر یہ دیکھا جائے کہ طوفان الاقصی میں سب سے بڑی کارروائی ہے کہ ایک ہی دن جو ہے 60 صہیونی فوجی جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں، تو یہ کہنا شاید بے جا نہ ہوگا کہ استقامتی محاذ بھرپور طریقے سے جو ہے صہیونی جارحیت کا جو ہے وہ دندان شکن نے وہ جواب دے رہے ہیں۔ لیکن اگر عالمی سطح پر عرب حکمران، اسی طرح اسلامی حکمران جو ہے استقامت کا ساتھ دیں اور وہ جو ہے اسرائیل جارحیت کے حوالے سے کوئی عملی اقدام کریں تو شاید بالکل جنگ کی صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔
جی بالکل، جیسے کہ یہ آپریشن شروع ہوا تھا، اس آپریشن کو اگر اسٹریٹجک لحاظ سے دیکھا جائے تو غاصب صہیونی حکومت کی ایک بہت بڑی شکست سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ گزشتہ 75 سالہ تاریخ میں اتنی بڑی مثلاً کارروائی جو ہے غاصب صہیونی حکومت کے زمینی، فضائی اور سمندری راستے سے نہیں ہوئی جس طریقے سے مجاہدین نے انجام دی ہے مزاحمت کے بلاک نے. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزہ پر جو اٹیک کیا گیا ہے, کیا ابھی تک غاصب صہیونی حکومت کوئی اپنا ایک بھی ہدف حاصل کر پائی ہے؟
دیکھیں, سوائے فلسطینی مسلمانوں کے قتل عام سے اسے اور کوئی بھی حاصل نہیں ہو چکا ہے, کچھ بھی اسے نہیں ملا ہے. حتیٰ کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہم جنگ بندی نہیں کریں گے, اور جو ہمارے قیدی ہے, جو صہیونیوں کو جو استقامت محاذ نے قیدی بنائے تھے, جو جن میں صہیونی فوجی بھی شامل ہیں, انہوں نے کہا کہ انہیں ہم اپنے زور بازو سے آزاد کروائیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ نہ فقط وہ آزاد نہیں کرا سکے, بلکہ حماس نے واضح طور پر کہا ہے کہ جب تک غزہ سے اسرائیلی ٹینک جو ہے واپس نہیں جاتے, جب تک محاصرہ ختم نہ ہو, اس وقت تک ہم صہیونی فوجیوں کو یا انٹیلیجنس آفیسروں کو رہا نہیں کریں گے.
اور یہ عارضی جنگ بندی بھی جو ہے وہ حماس کی شرائط پر برقرار ہوئی ہے.
جی ہاں, انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری شرائط ہے, اور آخر جو ہے صہیونی حکومت جو ہے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی, اور اس میں ایک مطلب چار روزہ جنگ بندی ہوئی, پھر دو روزہ اور ایک روزہ. لیکن اس میں صہیونی حکومت کی یہ کوشش رہی کہ کسی طریقے سے اپنے جو جارے فوجی ہیں انہیں آزاد کروائے, لیکن حماس اس پر راضی نہیں ہوا, اور اب تک جو ہے وہ حماس اور اس طرح استقامتی محاذ کے قید میں ہیں. تو جو صورتحال ہے بقول آپ کے, اگر یوں کہا جائے کہ سوائے قتل عام کے, سوائے جو ہے گھروں کو مسمار کرنے کے, اور اسے کوئی بھی جو ہے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے, اور یہ طویل ترین جنگ ہے صہیونی حکومت کی حماس کے خلاف, استقامتی محاذ کے خلاف. اس سے پہلے جو طویل جنگ تھی وہ 33 روزہ تھی, 22 روزہ اور 11 روزہ, لیکن اب دیکھیں یہ تقریباً 2 مہینے کے قریب ہونے کو ہیں. لیکن اس میں جو ہے سوائے بڑے پیمانے پر جو فلسطینی شہید ہوئے ہیں, بے گھر ہوئے ہیں, اور اسرائیل کو کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا ہے. ہاں, عالمی سطح پر اسرائیل کے ساتھ بری طرح مساطر ہوئی ہے. امریکہ میں یہودیوں نے, فرانس میں, جرمنی میں, آپ اسلامی ممالک کو چھوڑ دیں, عرب ممالک کو چھوڑ دیں, وہاں پہ بھی جو ہے فلسطینی استقامت کی حمایت میں مظاہرے ہوئے ہیں. حتیٰ امریکی سینٹ میں بھی جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف نعرے بلند ہوئے ہیں.
جی ہاں, بالکل.
تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ کہنا شاید بیجا نہ ہوگا کہ نہ فقط اسرائیل کو شکست ہوئی ہے, بلکہ حماس کو, استقامتی محاذ کو اس جنگ میں اب تک کامیابی نصیب ہوئی ہے.
بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ آئندہ بھی اس موضوع پر ہمارے سامعین گفتگو سنتے رہیں گے. پروگرام گرد و پیش کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھی حضور کی باتیں, سب سے اچھی حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. ذکر احمد سے ہے بیان روشن, ذکر احمد سے ہے بیان روشن نور کے لفظ نور کی باتیں نور کے لفظ نور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں محبوب رسول پیلی ہے محبوب رسول پیلی ہے اب کروں گا سرور کی باتیں اب کروں گا سرور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں ہے فقط ان کے سامنے ممکن سامنے ممکن اعتراف قصور کی باتیں اعتراف قصور کی باتیں کر مدینے کر مدینے کی بات ہے واعظ چھوڑ حورو قصور کی باتیں چھوڑ حورو قصور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں بے کہے سب وہ جانتے ہیں سبا بے کہے سب وہ جانتے ہیں سبا اس دل نا صبور کی باتیں اس دل نا صبور کی باتیں میرے لب پر حضور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب وقت ہوا ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں کا
بزم دوستاں آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ویسے آج کل ہمارے دل تو فلسطین اور غزہ کے عوام پر غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم کے تعلق سے بہت زیادہ رنجیدہ ہیں۔
جی ہاں بالکل، اور ہر طرف سے جو ہے وہ جو خبریں بھی آتی ہیں، بلکہ اب تو اگر فقط ان مناظر کو دیکھا جائے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔
بالکل، اور فلسطین پر جو مظالم روا رکھا گیا ہے، ظلم روا رکھا گیا، وہ واقعی میں ناقابل بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ فلسطین کے عوام کی مدد فرمائے واقعی میں، اور ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم فلسطین کے لیے انشاءاللہ کچھ کر سکیں۔
جی ہاں بالکل، اور دعا و تمنا ہماری یہی ہے، اور ہر پروگرام میں جیسا کہ آپ آغاز کرتی ہیں پروگرام کا، اس میں سامعین کے لیے دعا، اور اب تو ہماری دعاؤں کے اندر مستقل بنیادوں پر فلسطین کے مظلوم عوام بھی جو ہے وہ شامل ہیں۔ ویسے تو کبھی جدا نہیں ہوئے، اور ہمیشہ جو ہے وہ سرزمین جو ہے وہ جب سے غاصب صہیونی حکومت نے اس پر قبضہ کیا ہے، مسلمانوں کے قبل اول پر جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑے ہیں، اس وقت سے ہی
یہ زخم تھا مسلمانوں کے قلب پر، بالکل، ان کے دل میں
بالکل بالکل ایسا ہی تھا۔ اور بہرحال جو ایک روحانی اور ایک قلبی رشتہ اس سرزمین سے، چونکہ وہ انبیاء کی سرزمین ہے، وہاں پر اولیاء خدا جو ہے وہ رہے ہیں،
پیغمبر خدا،
اور وہاں پر جو ہے وہ ہر ہر قدم پر جو ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایسی یادگاریں موجود ہیں کہ جس سے ہمارے دل اور قلب دونوں جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک ہمارے نزدیکی مثلا دوست تھے، وہ گئے تھے عمرے پر، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں مدینے میں جو ہے وہ چہل قدمی کر رہا تھا تو میں اپنے لیے بڑی سعادت سمجھ رہا تھا۔ کہہ رہا تھا درست ہے کہ اب وہاں کا حالات اور نقشہ بدل چکا ہے، آپ یقین کیجئے کہ جس جگہ پر میں قدم رکھ رہا تھا تو میں اپنے اندر یہ محسوس کر رہا تھا کہ ممکن ہے کہ شاید اس میرا قدم جو ہے وہ جہاں پر پیغمبر نے قدم رکھا ہو وہاں پر جو ہے نا پڑ رہا ہو، جہاں پر امام علی نے قدم رکھا ہو وہاں پر، جہاں پر اصحاب رسول نے جو ہے وہ قدم رکھا ہو وہاں پر میں نے قدم رکھا ہو۔ تو یہ بہر برکت، یہ ایک جو ہے جذبات، یہ احساسات، اس طریقے کا تصور جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر جب رہتا ہے تو وہی ایک تعلق مانوی جو ہے وہ سرزمین فلسطین سے بھی ہمارا ہے، چونکہ وہ انبیاء کی زمین ہے، وہ ایک مانویت سے جڑی سرزمین ہے، وہاں کی جو مسجد ہے قبلہ اول ہے، وہ مسلمان اس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، طرف قبلہ روح ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی جو ہے وہاں سے معراج پر جو ہے وہ تشریف لے کے گئے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں جب ہم دیکھتے ہیں، اور وہاں پر ایسی خونخوار ظالم اور جابر حکومت جو ہے اس طریقے سے مسلمانوں کا خون بہائے، تو یقینی طور پر دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے۔ بہرحال تمام ہمارے سامعین کی صحت و سلامتی، ان کی تندرستی، ترقی و پیش رفت کی دعا کے ساتھ ساتھ اب ہماری دعاؤں کا محور مسلم امہ، خاص طور پر جو ہے فلسطین اور غزہ کے مظلوم عوام کی ترقی و پیش رفت، ان کی آباد کاری، اور ان کے لیے کچھ کر گزرنے کی آرزو اور تمنا کے ساتھ جو ہے وہ ہم دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ اور اسی لیے ہمارے سامعین نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ تقریباً 2 مہینے سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، بزم دوستاں کا محور اور بزم دوستاں کی تحریر، بزم دوستاں کے پیغامات جہاں ریڈیو کے حوالے سے، پروگراموں کے حوالے سے، ان کی آرا کے حوالے سے آ رہے ہیں، وہیں پر جو ہے ہمارے سامعین جو ہے وہ غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی میرا بھی ہوتا ہے کہ اب اسٹاپ کر دیں، شاید جو ہے نا وہ بہت دن ہو گئے ہیں غزہ کے مثلاً یہ کے اور فلسطین کے مسئلے کے ساتھ۔ آپ یقین کیجئے کہ جب یہ میں سوچ رہا ہوتا ہوں، اسی وقت جو ہے وہ 3-4 پیغامات اور خط جو ہے وہ دیکھتا ہوں، تو اب میں کروں تو کیا کروں۔ لہٰذا بہرحال پھر آپ اس کو
جی تقوی بھائی، بلکہ میں ایک دو جو خطوط پڑھے، ایک دو سے زیادہ، ان میں یہ محسوس کیا کہ یہ ایسے ہمارے سامعین ہیں کہ جو مدتیں ہوئیں خطوط لکھنے کا، ان کے اندر بالکل وہ ختم ہو گیا تھا، لیکن ہمارا یہ پروگرام اس بات کا باعث بنا کہ وہ دوبارہ سے خط لکھنے کی طرف مائل ہوں.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. بہرحال اب گفتگو زیادہ نہ ہو
چکی ہے, ہم خطوط کو شامل کر لیتے ہیں. تقوی بھائی یہ پہلا خط جو میرے ہاتھ میں ہے یہ متحدہ عالمی لسنرز تنظیم آف پاکستان کے چیئرمین چودھری فہیم نور صاحب کا ہے اور لکھتے ہیں کہ میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ دیر میں خط تحریر کر رہا ہوں, کچھ مصروف تھا جس کی وجہ سے فلسطین کے عوام سے اظہار یکجہتی کے حوالے سے تاخیر ہوئی. آج فلسطین خاص طور پر غزہ کی صورتحال نہایت ہی اسف بار ہے. درد آہوں اور سسکیوں کی آوازیں فلسطین کی سرزمین سے بلند ہو رہی ہیں. غزہ درد و الم کی تصویر بنا ہوا ہے, لیکن تمام تر سختیوں کے باوجود اسلامی استقامت نے غاصب اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے. غاصب اسرائیل اور تحریک حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدے نے آہوں اور سسکیوں کی آوازوں میں استقامت کی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں. اس جنگ میں اسرائیل اپنی تمام تر فوجی برتری کے دعووں کے باوجود ذلت آمیز شکست سے دوچار ہو رہا ہے. فلسطینی کل بھی کامیاب تھے اور آج بھی کامیاب ہیں. چودھری فہیم نور مزید لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران نے اپنے پروگراموں میں فلسطین کے حالات سے آگاہ رکھا اور مسلسل فلسطین کے تعلق سے تازہ ترین خبریں اور تبصرے پیش کر رہا ہے. ہم ریڈیو تہران کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہماری تنظیم بھی فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہے اور ہماری دعا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول صہیونی غاصبوں کے چنگل سے آزاد ہو.
جی جناب, چودھری فہیم نور صاحب عالمی لسنرز تنظیم آف پاکستان کے آپ روح رواں ہیں اور امید واقعی تھی کہ آپ بہت پہلے ہمیں جو ہے وہ فلسطین کے تعلق سے کوئی پیغام اور کوئی تحریر روانہ کریں گے. بہرحال مجھے معلوم ہے کہ آپ کی مصروفیت اور خاص طور پر لسنرز کے حوالے سے جو آپ کی سرگرمیاں رہتی ہیں وہ پورے سال جاری و ساری رہتی ہیں اور آج کل بھی آپ کی جو تنظیم کا محور ہے وہ فلسطین اور غزہ کے عوام اور ان سے اظہار یکجہتی اور ہمدردی کے لیے آپ تک دو جو ہے وہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکال کر یہ تحریر ہمارے لیے روانہ کی اور جس طرح سے آپ نے تحریر کیا ہے ویسے ہی ہے. فلسطینی کل بھی کامیاب تھے, فلسطینی آج بھی کامیاب ہیں اور فلسطینی آئندہ بھی کامیاب رہیں گے. حقیقت میں دیکھا جائے تو بہادری, جرأت اور یہ جو اللہ کی راہ میں خون کا نذرانہ ہے یہ کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا اور آج فلسطینی استقامت جو بھرپور طریقے سے اپنی طاقت کا لوہا منوا رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ اس راہ کے اندر ہزاروں لاکھوں فلسطینیوں نے جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے اور آج فلسطینیوں کی طاقت, فلسطینیوں کا جوش و جذبہ جو ہے جس پر ہم سب کو فخر کرنا چاہیے اپنے عروج پر ہے اور ہماری کوشش اور ہماری آرزو یہی ہے کہ فلسطینی کامیاب ہوں اور جیسا کہ آپ نے تحریر کیا فلسطینیوں نے جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کی ناک جو ہے وہ رگڑ دی ہے اور یہ جو مختصر اور عارضی جنگ بندی ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے فلسطینیوں کے شرائط پر جو ہے وہ تمام کام جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے یہ خود ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو فلسطینیوں نے اور فلسطینی استقامت نے انجام دیا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہم اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ صورتحال کا مشاہدہ کریں گے. غاصب صہیونی حکومت جو ہے مکڑی کے جالے کے علاوہ کچھ نہیں اور انشاءاللہ یہ نیست و نابود ہو کر رہے گی اور فلسطینی اپنی آبائی سرزمین کے اندر آزاد اور خود مختار طریقے سے زندگی گزاریں گے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا پیارا اور خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا.
اچھا, یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست راجستھان کے مرکز جے پور سے انیس حیدر صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات موبائل ایپ کے ذریعے سننے کی کوشش کرتا ہوں. کبھی تو نشریات دستیاب ہوتی ہیں اور بعض اوقات موبائل ایپ کام نہیں کرتی. خیر, میں سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ پر ریڈیو کے پروگرام سنتا ہوں. آج کل تو ریڈیو تہران کے زیادہ تر پروگراموں کا مرکز فلسطین اور غزہ ہے. ویسے ریڈیو تہران فلسطین کے حوالے سے اپنے حق کو ادا کر رہا ہے. ہم کافی عرصے سے ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور ماہ رمضان کے آخری عشرے میں بھی ریڈیو تہران ہفتہ فلسطین کی مناسبت سے پروگرام نشر کرتا ہے, اور جمعۃ الوداع کے دن جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عالمی یوم القدس کے عنوان سے منانے کا اعلان کیا, اور آج تک یہ دن بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے. آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں, اور فلسطین اور خاص طور پر غزہ کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں, اور دن رات ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ فلسطین کے عوام کی نصرت و مدد فرمائے.
جی جناب انیس حیدر صاحب, جے پور راجستھان ہندوستان سے آپ نے یہ پیارا خوبصورت خط ہمارے لیے جو ہے وہ ارسال کیا, اور یقینی طور پر آپ نے بھی اپنے دل کی آواز جو ہے وہ اس خط میں تحریر کی ہے. ویسے آپ نے موبائل ایپ کا ذکر کیا, بات تو انہوں نے صحیح کہی ہے.
جی.
موبائل ایپ پر جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو متواتر جو ہے وہ نشریات نشر ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھی کچھ نیٹ پرابلم ہوتی ہے یا ویب سائٹ کے اندر کوئی مسئلہ رونما ہوتا ہے تو اس میں کچھ تعطل جو ہے وہ ضرور آتا ہے. بہرحال اس کے لیے ہم سامعین دوستوں سے معذرت چاہتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ بہرحال ایک سہولت ہمیشہ کی طرح سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ پر میسر ہے, urdu.sehr.tv پر, کہ جہاں پر ہم روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام جو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں, اور سامعین دوست جو ہے اگر کسی کو وقت نہ ملے کسی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے وہ نہ سن سکے تو وہ سائٹ پر جا کر پروگرام جو ہے وہ سن سکتا ہے, اور بہت سے سامعین اس حوالے سے یہ کام جو ہے وہ کرتے ہیں
کرتے, اور ساتھ ہی سحر اردو ٹی وی جو ہماری ہے اس پر بھی ظاہر ہے کہ ایک نگاہ ڈال لیا.
بالکل بالکل بالکل,
بہت بڑے اچھے اچھے ڈرامہ سیریل ہیں, اسلامی ڈرامہ سیریل ہیں, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں.
بالکل ایسا ہی ہے, بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ جو ہے وہ مل جاتی ہیں,
کوزے میں بند ہے,
خبریں بھی ہیں, ریڈیو بھی ہے, ٹی وی بھی ہے, اس کے علاوہ ویڈیو گیلری بھی ہے, فوٹو گیلری بھی ہے, ہر چیز جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی, اور آپ کی پسند کے تمام پروگرام جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ میسر آئیں گے.
جی ہاں, اب موبائل ایپ کے اوپر یہ بڑی سہولت ہے. مثلا جیسے کل ہم کہیں جا رہے تھے تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے تو لمبا ٹائم تھا, ہم نے کہا لاؤ اپنے پروگرام ہی ہم سن لیں, لائیں ذرا خبریں ہی ہم لوگ دیکھ لیں. تو میں وہی اپنے موبائل ایپ سے ہی میں ماشاءاللہ کافی دیر تک, ایک گھنٹہ تک تقریباً اپنے نشر ہونے والے پروگراموں کو سنتی رہی, کہ کوئی کمی بیشی ہو تو انسان جو ہے وہ کمی بیشی دور کرے. اس کے علاوہ خبریں سب سے اہم, خود ہم لوگوں کے لیے معتبر ترین جو ذریعہ ہے ہمارے اپنے چینل سے نشر ہونے والی خبریں, ایران کے اندر سے نشر ہونے والی خبروں کا چینل معتبر ترین ذریعہ.
بالکل, اور ہمیں اس پر فخر ہے, حقیقت پر مبنی خبریں, تبصرے, اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ سامعین کو جو ہے وہ اپڈیٹ جو ہے وہ رکھیں. بہرحال جناب انیس حیدر صاحب نے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا ذکر کیا, اور انہوں نے ذکر کیا ہفتہ فلسطین. بہرحال وہ ہفتہ فلسطین کا عنوان نہیں ہے, بلکہ چونکہ آخری عشرے کے اندر جمعۃ الوداع جو ہے وہ آتا ہے, تو ریڈیو تہران جمعۃ الوداع سے چند روز پہلے سے ہی پروگرام جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے عالمی یوم القدس کی مناسبت سے, تو وہ ایک تاثر شاید جاتا ہو کہ ہفتہ جو ہے فلسطین جو ہے منایا جا رہا ہے. بہرحال عنوان جو ہے اس کا جو ہے وہ عالمی یوم القدس ہوتا ہے جمعۃ الوداع, اور اس کے ذیل میں جو ہے وہ تین چار دن جو ہے وہ ہمارے یہاں سے مسلسل پروگرام جو ہے وہ جاری و ساری رہتے ہیں, اور سامعین اس کا بڑا انتظار کرتے ہیں, اور بلکہ پوری دنیا کے اندر عالمی یوم القدس جو ہے وہ ایک ایسی یادگار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ جو ہمیشہ قائم و دائم رہے گا, اور اس یادگار نے مسئلہ فلسطین کو کبھی جو ہے وہ ٹھنڈا ہونے نہیں دیا, اور آج تک جو ہے وہ ان ایام کے اندر جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے جلوس نکالے جاتے ہیں, اور جتنے بھی آزاد مینش انسان ہیں وہ آ کر فلسطین کے حق میں جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا, ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا, اور پروگراموں کے حوالے سے بھی اپنی رائے سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیے گا۔
چلتے ہیں اگلے خط کی جانب، اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر ٹنڈو محمد خان سے غلام رسول سمو صاحب نے۔
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ میں بھی فلسطین کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارے یہاں بھی مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے فلسطین کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، لیکن میں ریڈیو تہران کے توسط سے، جو فلسطین کے عوام کی مظلومیت کو دنیا بھر میں آشکار کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہر مسلمان اظہار یکجہتی کے ساتھ فلسطین کے مظلوم عوام کی عملی مدد و حمایت کے لیے کچھ کرے۔ آپ نے بھی اپنے گزشتہ پروگراموں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہمیں فلسطین کے عوام کے لیے دامِ در میں سخن مدد کرنی چاہیے اور اس کے لیے جتنا ہو سکے کریں۔ اس موقع پر اپنی کم آمدنی کو نہ دیکھیے، بلکہ جو جتنا کر سکتا ہے کرے۔ میں ایک مزدور پیشہ فرد ہوں، ایک وقت کی روٹی فلسطین کے مظلوم عوام کے نام کر رہا ہوں۔ یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا نام ہو، بلکہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ دوسرے بھائیوں کو حوصلہ ملے۔ بہت سے این جی اوز فلسطین کے عوام کی مدد کے لیے چندہ اکٹھا کر رہی ہیں۔ آپ جس کو مناسب سمجھیں اپنے حصے کی امداد دیں اور اس کی قبولیت اللہ پر چھوڑ دیں۔ میں ریڈیو تہران کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کروں گا کہ جس نے ہمیں اس حوالے سے شعور دیا۔
جی جناب، غلام رسول سمو صاحب ٹنڈو محمد خان سندھ پاکستان سے آپ نے یہ پیارا و خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا۔ ویسے باتیں تو انہوں نے بڑی دل کو چھو لینے والی یہ ہے کی ہیں۔ ویسے ہم جس نقطے پر تاکید کرتے رہے ہیں اس کو انہوں نے بڑے الفاظ میں جو ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے فلسطینی عوام کے لیے، غزہ کے عوام کے لیے، وہ قابل ستائش ہے۔ ہم یہاں پر ان کی قدردانی کرتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تمام سامعین سے، تمام دوستوں سے جہاں جہاں ہماری آواز جا رہی ہے، واقعاً جناب غلام رسول سمو صاحب جنہوں نے ایک وقت کی روٹی، جس کی کتنی قیمت ہوتی ہے، بہرحال انہوں نے کہا کہ میں اتنا دے سکتا ہوں تو میں اس کو جو ہے وہ فلسطینی عوام کے نام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق روزی کے اندر جو ہے وہ برکت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے فلسطینی عوام کی مدد کریں۔ اگر کوئی کچھ لکھ سکتا ہے لکھے، اگر کوئی کچھ بول سکتا ہے کچھ بولے، اور فلسطینی عوام کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو جوڑے، یہی وقت کی اہم جو ہے وہ ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، اور آپ ہماری گفتگو سے متاثر ہوئے۔ یہ ان سامعین میں سے ہیں کہ جو ریڈیو تہران کے پروگرام پابندی کے ساتھ سنتے ہیں، اور بزم دوستہ بھی پابندی کے ساتھ سنتے ہیں، اور تحریر کا جو انداز ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ ہماری گفتگو سے بھی متاثر ہیں اور ان الفاظ کا چناؤ کیا ہے کہ جو ہم اکثر و بیشتر غزہ کے اور فلسطین کے واقعے کے بعد کرتے رہے ہیں۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا جناب غلام رسول سمو صاحب کہ اتنا پیارا خوبصورت خط آپ نے ہمارے لیے ارسال کیا، فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ ہم آپ کے ان حوصلوں کی قدردانی کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور شائستہ دورانی کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔
سامعین ابھی آپ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں. قبل اس کے کہ آج کا پروگرام شروع کریں، گزشتہ پروگرام کی یاد دہانی کرا دیں، تو آپ لوگ آج کے درس و مشق کے لیے تیار ہو جائیں. جی سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو ماضی بعید بنانے کا طریقہ سکھایا تھا، اور کچھ جملے بھی بنائے تھے، اور آپ کو مزید مشق کرنے کا ہم نے مشورہ دیا تھا. تو آئیے حسب وعدہ آج کے سبق پر نظر ڈالنے سے قبل ماضی بعید کا فارمولہ آپ کو ایک بار پھر بتائے دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی رفت یا گفت جی، اس کے بعد ہم لفظ چھوٹی ہے لگائیں گے، اور آخر میں بوت کا اضافہ کر دیں گے. تو جو جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا، رفت بوت. جی، ماضی رفت، اور اس کا ماضی قریب کیا ہے؟
رفت آست.
اور ماضی بعید جو میں نے ابھی بتایا وہ کیا بنے گا؟
رفت بوت.
جی سامعین، آپ جان گئے، اور اب ہم فعل مستقبل پر آپ سے گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے ہم آپ کو فعل مستقبل بنانے کا فارمولہ بتائے دیتے ہیں. جی آپ نوٹ کریں، فعل مستقبل بنانے کا فارمولہ یہ ہے، لفظ خواہد، اس کے بعد ماضی لگایا جائے گا. تو جو لفظ ہمارے سامنے آئے گا وہ بنے گا
خواہد فرستاد. خواہد فرستاد
یعنی وہ بھیجے گا یا بھیجے گی جو بھی شخص ہے. مذکر یا مونس کی قید آپ اردو زبان کے مطابق کریں گے. اب اس کی مثال ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں. مزید ایک مثال یہ بنے گی،
خواہد خورد. خواہد خورد
یعنی وہ کھائے گا یا کھائے گی.
خواہد نوشت. خواہد نوشت
یعنی وہ لکھے گا یا لکھے گی.
خواہد رفت. خواہد رفت
یعنی وہ جائے گا یا جائے گی. ایک بار پھر توجہ فرمائیں کہ فعل مستقبل بنانے کے لیے فعل ماضی سے قبل خواہد لگایا جاتا ہے. مثلاً
خواہد رفت.
جی وہ جائے گا یا جائے گی. آپ اسی طرح کے چند دیگر جملے بنا کر اس کی مشق کریں تاکہ اچھی طرح سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے. سامعین، جو کچھ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اس کے تناظر میں یا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئیے کچھ جملے بناتے ہیں.
احمد خواہد رفت. احمد خواہد رفت
احمد چلا جائے گا.
امجد خواہد نوشت. امجد خواہد نوشت
امجد لکھے گا.
او خواهد فرستاد. او خواهد فرستاد
سامعین، یہاں اسم کی جگہ یا شخص کی جگہ ضمیر استفادہ کیا گیا ہے. لفظ او، یہ مذکر اور مونس دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. او خواهد فرستاد، وہ بھیجے گا یا بھیجے گی، یعنی مذکر اور مونس دونوں کے لیے یہ ضمیر استعمال کی جاتی ہے. اگلا جملہ سنیے،
علی خواهد آمد. علی خواهد آمد
علی آئے گا. سامن، احمد خواهد رفت یعنی احمد جائے گا. ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ احمد جائے گا، لیکن کب جائے گا اور کہاں جائے گا، یہ بات ہمیں سیاق و سباق سے معلوم ہوگی. تاہم ہر قسم کے ابہام کو دور کرنے کے لیے جملے میں زمان و مکان یعنی کب اور کہاں کی قید لگانے سے یہ جملہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ یعنی اگر احمد اور خواہد کے درمیان مکان کی قید لگا دی جائے تو جملہ کچھ یوں بنے گا،
احمد به اسلام آباد خواهد رفت، احمد به اسلام آباد خواهد رفت۔
یہاں میں معلوم ہو گیا کہ احمد اسلام آباد جائے گا، لیکن ابھی کب جائے گا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں جملے میں مکان یعنی اسلام آباد سے پہلے زمان لگانا ہوگا، یعنی احمد اور خواہد کے درمیان زمان و مکان کا اضافہ کیا جائے گا۔ مثلا
احمد امروز اسلام آباد خواهد رفت، احمد امروز اسلام آباد خواهد رفت۔
البتہ سامعین، یہاں عام بول چال میں لفظ امروز یعنی آج ہم اسم سے پہلے لگا سکتے ہیں، یعنی جملہ کچھ یوں بن جائے گا اس وقت،
امروز احمد اسلام آباد خواهد رفت۔
جی، یعنی احمد اسلام آباد جائے گا۔ سامعین، عام بول چال میں اس جملے میں حرف اضافت یعنی بے غائب ہے، تاہم فارسی دستور میں حرف اضافت لگانا ضروری ہے، یعنی احمد امروز بے اسلام آباد خواهد رفت، یعنی احمد اسلام آباد جائے گا۔ یہاں لفظ بے حرف اضافت ہے کہ جو فارسی زبان میں لگانا ضروری ہے۔ سامعین، اب تک کے اسباق میں ہم نے مصدر، ماضی، حال اور مستقبل کی تعریف اور یہ کہ کس طرح مصدر سے ماضی مطلق بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو ماضی کی اقسام، ماضی قریب، ماضی بعید بنانے کا طریقہ بتایا، اور آج کے درس میں ہم نے فعل مستقبل کا فارمولہ آپ کو سکھایا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم یہاں آپ سے اجازت چاہیں گے۔
خدا نگہدار۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار راشٹریہ سہارا کی سرخیاں، اسرائیل اور غزہ تنازع میں اب تک 61 صحافی مارے گئے، سی پی جے۔ غزہ، یو این آئی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تنازع کے آغاز سے اب تک۔ اسرائیل نے رفا کراسنگ کے ذریعے غزہ میں انسانی امداد کے داخلے پر پابندی لگائی۔ وہ ہاتھ سلامت رہیں جو ملکی اتحاد کے امین ہیں، عبد الماجد نظامی۔ اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی سرخیاں، 4 ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی جاری، کہیں بی جے پی تو کہیں کانگریس آگے۔ مہاراشٹر کابینہ میں شامل سارے وزراء بدعنوان ہیں، سنجے راؤت کا الزام۔ آج نتائج، کانگریس پرعزم، فتح کا یقین۔ تامل ناڈو پولیس کی غیر معمولی کارروائی، ای ڈی افسر کو رشوت لیتے ہوئے پکڑ لیا۔ مہوا موترا کی حمایت میں ادھیر رنجن کا اسپیکر کو خط، برخاست نہ کرنے کا مطالبہ۔ پونے اور ناسک میں انگریزی سائن بورڈ کے خلاف ایم این ایس کا پرتشدد احتجاج، اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی آواز کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ انتخابی نتائج، ایم پی چھتیس گڑھ، راجستھان میں بی جے پی اور تلنگانہ میں کانگریس آگے۔ عام آدمی پارٹی نے سنجے سنگھ کے خلاف ای ڈی کی چارج شیٹ کے دعووں کو جھوٹا قرار دیا۔ پردہ نشین مسلم خاتون کو بغیر نقاب تھانہ لے گئی پولیس، دہلی ہائی کورٹ نے جاری کیا نوٹس۔ چار ریاستوں کے نتائج آج، بی جے پی، کانگریس اور بی آر ایس کے اپنے اپنے دعوے۔ کشمیر، آسٹریلیا کی ورلڈ کپ جیت کا جشن منانے والے سات کشمیری طلبہ کے خلاف یو اے پی اے کے الزامات ختم۔ فلپائن میں 7.4 شدت کا زلزلہ، سونامی کی وارننگ جاری۔ ذات پر مبنی مردم شماری پر بیداری نے بی جے پی کی نیندیں اڑا دیں، مایاوتی۔ ملک کے عوام پی ایم مودی کے خود تشہیر کے طریقوں سے تنگ آ چکے، جے رام رمیش۔ اور اب قومی آواز کے مضمون پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے انتخابی سیاست کا روایتی قطب اور اسے چیلنج کرنے والا نیا بیانیہ۔ مضمون نگار تسلیم خان لکھتے ہیں، پانچ ریاستوں میں اسمبلی انتخابات ہو چکے ہیں اور اتوار کو نتائج سامنے آئیں گے۔ نتائج جو بھی ہوں، ان انتخابات کو عام طور پر عام انتخابات کا سیمی فائنل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ان کے چند ماہ بعد ہی لوک سبھا انتخابات ہونے والے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ان ریاستوں کے انتخابات نہ صرف ایک قومی سیاسی گفتگو شروع کرتے ہیں، بلکہ حکمراں جماعت اور اپوزیشن دونوں کو اپنی حکمت عملی کو تیز کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ لیکن اس بار اسمبلی انتخابات میں صورتحال مختلف نظر آئی۔ اس بار انتخابی مہم کے دوران بی جے پی نے ابتدا میں انتخابی رسومات رائے دہندوں کو راضی کرنے یا کنفیوز کرنے کے بیانیے اور مذہب پر مبنی مسائل کی مخالفت کی، لیکن کانگریس نہ تو اس ایک قطبی بیانیے کے قریب پہنچی اور نہ ہی اس پر کوئی رد عمل ظاہر کیا۔ تقریباً 10 سال کے بعد کانگریس اپنے انداز اور بالکل نئی حکمت عملی کے ساتھ انتخابات میں اتری، اور انتخابی مہم کے آخری دن تک اس نے بی جے پی کو نہ صرف اپنے اہم مسائل کو پیچھے کی طرف دھکیلنے پر مجبور کیا، بلکہ کانگریس کے بیانیے کا جواب دینے میں بھی مصروف ہو گئی۔ یہ عام خیال ہے کہ بی جے پی صرف 24 گھنٹے 365 دن انتخابی موڈ میں رہتی ہے، لیکن اس بار کانگریس نے ان پانچ ریاستوں کے لیے مہینوں پہلے مختلف حکمت عملی بنائی۔ پہلے کی طرح اس بار بھی بی جے پی نے اسمبلی انتخابات میں نریندر مودی کو اپنا چہرہ بنایا۔ اس نے فرض کیا کہ یہ وہ چہرہ ہے جو مضبوط ترین ووٹ حاصل کرے گا۔ وہیں کانگریس نے مختلف ریاستوں میں مقامی لیڈروں کو اپنا میسکوٹ بنایا۔ ہندوستان کے بعد اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات، تو سب سے پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کی سرخیاں۔ سوابی میں ورکرز کنونشن کا انعقاد، شیر افضل سمیت پی ٹی آئی کے قائدین پر مقدمہ درج۔ گمراہ کن سرمایہ کار اپیس کے خلاف کارروائی کرتے رہیں گے چیئرمین ایس ای سی پی۔ چلاس میں مسافر بس پر فائرنگ، 8 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی۔ الیکشن نہ کروانے والی پارٹیز پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات پر تنقید کر رہی ہیں، نیاز اللہ نیازی۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا نے صوبے کے بعض علاقوں میں سیاسی سرگرمیوں کو مشکل قرار دے دیا۔ مغربی مصنوعات کے بائیکاٹ سے متبادل مقامی اشیاء کی طلب میں اضافہ، ریکارڈ۔ اسرائیلی مظالم کی حمایت میں احتجاجاً مغربی ممالک کی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم نے پاکستان میں دنیا کے معروف برانڈز کے کاروبار کو دھچکا پہنچایا ہے۔ کینیڈا، 4 پاکستانی نژاد مسلمانوں کے قاتل کو جنوری میں سزا سنانے کا فیصلہ۔ ملک بھر میں نومبر کے دوران عسکریت پسندوں کے حملوں میں 34% اضافہ ریکارڈ۔ مخالفین نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھا دیے۔ جنگ بندی ختم ہوتی، غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شدت۔ اقوام متحدہ کی سمندر میں پھنسے روہنگیا مسلمانوں کو بچانے کی اپیل۔ افغانستان دہشت گرد عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بجائے ڈبل گیم کھیل رہا ہے، جان اچکزئی۔ اسرائیل نے غزہ کے 25% علاقوں سے انخلا کے احکامات جاری کیے ہیں، اقوام متحدہ۔ اراکین اسمبلی کے اثاثوں کی معلومات تک محدود رسائی، انتخابات کی شفافیت پر سوالیہ نشان۔ ملک میں پولیو کا ایک اور کیس رپورٹ، رواں سال کیسز کی تعداد 6 ہو گئی۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار، جنگ کی سرخیاں۔ پی ٹی آئی الیکشن پر تنازع، عمران خان کی جگہ بیرسٹر گوہر، بلا مقابلہ پارٹی چیئرمین منتخب، عمر ایوب جنرل سیکرٹری ہوں گے، چاروں صوبوں کے صدور بھی مقرر۔ سامعین، آخر میں اخبار جنگ کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں، عنوان ہے غزہ کی جنگ اور موسمیاتی کانفرنس۔ مشرق وسطی میں اس وقت ایک طرف دنیا کی سینکڑوں ملکوں کی حکومتوں، عالمی اداروں کے ہزاروں نمائندے دبئی میں ہونے والی عالمی ماحولیاتی کانفرنس میں کرہ ارض کو موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات سے بچانے کی تدابیر پر سوچ بچار اور عملی اقدامات کے خاطر جمع ہیں، وہیں اسی خطے میں واقع ارض فلسطین میں تقریباً 2 ماہ سے ہزاروں انسانوں کو زندگی سے محروم کر دینے اور اندھا دھند بمباری سے آبادیوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دینے والی ایسی ہولناک جنگ جاری ہے، جس میں ایک طرف غزہ کے برسوں سے محصور 20 لاکھ باشندے ہیں اور دوسری طرف مغربی طاقتوں کی سرپرستی کے نتیجے میں فلسطینی مسلمانوں کی سرزمین میں 7 دہائی قبل ناجائز طور پر قبضہ کر کے وجود میں لایا جانے والا ملک اسرائیل ہے۔ 7 روز کی جنگ بندی کے بعد اسرائیل نے غزہ پر دوبارہ بم برسانے شروع کر دیے ہیں، جس کے نتیجے میں 3 صحافیوں سمیت 184 فلسطینی شہری شہید اور 600 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق جنگ بندی کے خاتمے کے بعد 200 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے لبنانی سرحد پر بھی حملے کرتے ہوئے 3 لبنانی شہریوں کو شہید کر دیا، جبکہ جنگ بندی کے خاتمے کے بعد اسرائیل نے رفح سے فلسطینیوں کی امداد بھی بند کر دی ہے۔ دوسری جانب حماس نے بھی اسرائیلی شہریوں پر درجنوں جوابی راکٹ حملے کیے ہیں۔ حزب اللہ نے 1 گھنٹے میں اسرائیل پر 5 حملے کیے۔ مشرق وسطی کے بحری صورتحال کی نزاکت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاک بحریہ نے احتیاطی اقدام کے طور پر اپنے جہاز پی این ایس تغرل کو خلیج عدن میں تعینات کر دیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام منارہ نور، اور اسی پر ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سماعت فرمائیے پروگرام منارہ نور۔
منارہ نور۔
سامعین، پروگرام منارہ نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے مسلمانوں کے درمیان وصیت ناموں کی تاریخ کا جائزہ لیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے وصیت نامہ تحریر کیا، جس میں آپ نے ایرانی قوم کو
اخلاقی، دینی اور سیاسی امور کی وصیت کی تاکہ آپ کے ارتحال کے بعد ان کے لیے مشعل راہ ہو۔ اس کے علاوہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصیت نامے کے مقدمے میں اسلام میں قرآن و سنت کے مقام و منزلت کی جانب اشارہ کیا اور ان کے ساتھ جو پیش آیا اسے بیان کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد قرآن کریم کو ظالم و جابر حکومتوں کو جائز ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا گیا اور اس کی تلاوت قبرستانوں میں اور مردوں کی مغفرت تک محدود ہو گئی۔ آپ نے اپنے اس سیاسی الہی وصیت نامے میں قرآن و سنت کی جانب ایرانی قوم کی بازگشت کو باعث فخر قرار دیا۔ ہم آج کے پروگرام میں اس پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے۔ سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسلامی انقلاب سے پہلے قرآن کریم کا مقام بہت گھٹا دیا گیا تھا اور اس کی تلاوت قبرستانوں اور مردوں کی مغفرت کے لیے محدود کر دی گئی تھی، لیکن اسلامی انقلاب کی بدولت قرآن کریم کو اس کا اصل مقام ملا، یعنی انسانیت کی ہدایت کا مقام۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وصیت نامے میں لکھتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے اور اسلام و قرآن کی پابندی کرنے والی قوم کو فخر ہے کہ وہ ایک ایسے مذہب کی پیرو ہے کہ جو اتحاد بین المسلمین کی جانب دعوت دینے والے قرآنی حقائق کو قبرستانوں سے نجات دلانا چاہتا ہے اور انسانوں کے ہاتھ پاؤں اور دل پر پڑی ہوئی زنجیروں سے، نیز تباہی و بربادی اور طاغوتوں کی غلامی سے نجات دلانے والے عظیم ترین نجات دہندہ یعنی قرآن کریم کو نجات دینا چاہتا ہے۔ آپ کے نزدیک ملت ایران کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی اور نہج البلاغہ کی پیروی کا فخر حاصل ہے کہ جو قرآن کریم کے بعد مادی اور معنوی زندگی کا سب سے بڑا ضابطہ اور انسانیت کی نجات کی عظیم ترین کتاب ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے مذہب کے پیرو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس کے بانی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ہر طرح کی قید سے آزاد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام انسانوں کو ہر طرح کی زنجیروں اور غلامی سے نجات دلانے پر مامور تھے۔ ہمیں فخر ہے کہ نہج البلاغہ ہمارے معصوم امام کی کتاب ہے جو کہ قرآن کریم کے بعد مادی اور معنوی زندگی کا سب سے بڑا ضابطہ، انسانیت کی آزادی کی سب سے نمایاں کتاب ہے جس کے معنوی اور حکومتی احکامات عظیم ترین راہ نجات ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیفہ سجادیہ، مناجات شابانیہ اور دعائے عرفہ جیسی دعائیں انسانیت کو پیش کرنے والے پیشواؤں اور آئمہ طاہرین علیہ السلام کی پیروی کو ملت ایران کے لیے فخر کا باعث قرار دیا۔ آپ علوم کو شگافتہ کرنے والے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور فقہ اسلامی کے بانی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی علمی ہستیوں کو ایرانی قوم کے لیے افتخار کا باعث قرار دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ آئمہ معصوم علیہ السلام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک کے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندہ اور ہمارے اعمال کے ناظر ہیں، ہمارے امام ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ زندگی عطا کرنے والی دعائیں کہ جنہیں قرآن سائد کہا جاتا ہے ہمارے آئمہ طاہرین سے تعلق رکھتی ہیں۔ مناجات شابانیہ، حسین ابن علی کی دعائے عرفہ، صحیفہ سجادیہ اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے زہرائے مرضیہ پر الہام ہونے والی کتاب صحیفہ فاطمیہ کا تعلق بھی ہم سے ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ باقر العلوم کے جو تاریخ کی عظیم ترین شخصیت ہیں اور اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے سوا کسی کو بھی اس کے مقام کا ادراک نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے، ہم میں سے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا مذہب جعفری ہے اور ہماری فقہ جو کہ ایک بحر بے کراں ہے آپ کے آثار میں سے ہے۔ تمام ائمہ معصومین علیہ السلام پر فخر ہے اور ہم ان کے پیروی کے پابند ہیں۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے قرآن کریم کو عملی جامہ پہنانے کے سلسلے میں بہت زیادہ کوشش کی اور اسی راستے میں شہید ہوئے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی پیروی کو ایرانی قوم کے لیے باعث فخر جانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین نے دین اسلام کی سربلندی اور قرآن کریم کے احکامات کے نفاذ کے لیے، کہ جن میں سے ایک عادل حکومت کی برقراری ہے، قید اور جلا وطنی کی مشکلات برداشت کی اور آخر کار اپنے زمانے کی ظالم اور جابر حکومت کی سرنگونی کے راستے میں شہید ہوئے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے احکام کے نفاذ کے لیے کوشش اور فداکاری کو ایرانی قوم کے لیے باعث فخر قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، آج ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم قرآن کریم اور سنت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اور قوم کے مختلف طبقات اس تقدیر ساز اور عظیم کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور وہ راہ خدا میں اپنی جان اور مال کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ملک کے دفاع اور دشمن کی جانب سے مسلط کردہ محرومیوں سے نجات کے لیے ایرانی قوم کے مختلف طبقات کی کوششوں کو راہ خدا میں فداکاری اور ایثار کا مصداق قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ خواتین، بوڑھی خواتین، چھوٹی بڑی سبھی لڑکیاں ثقافتی، اقتصادی اور فوجی میدانوں میں حاضر ہیں اور وہ مردوں کے شانہ بشانہ یا ان سے بھی بہتر طور پر اسلام اور قرآن کریم کی سربلندی کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور انہوں نے بڑی شجاعت اور فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان محرومیوں سے نجات حاصل کر لی ہے جو دشمنوں کی سازشوں یا اپنوں کی اسلامی احکام اور قرآن سے عدم واقفیت کی وجہ سے ان پر مسلط کی گئی تھیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے میدان جنگ میں خواتین کی موجودگی کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی پیروی کرنے والی ایرانی خواتین کی بے مثال فداکاری کا ایک مظہر قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ عظیم خواتین نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی طرح اپنی اولاد خدا اور اسلام کی راہ میں قربان کر دی۔ انہیں اس کام پر فخر ہے اور وہ جانتی ہیں کہ جو انہیں حاصل ہوا ہے وہ دنیا کی حقیر متا تو درکنار جنت نعیم سے بھی بڑھ کر ہے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی قوم کا ایک قابل فخر کارنامہ ان دشمنوں کے مقابلے کو قرار دیا جو خداوند اور قرآن کے ساتھ دشمنی میں مشہور ہیں، اور اپنی اس دشمنی کے سلسلے میں کسی بھی ظلم و ستم سے دریغ نہیں کرتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے امریکہ، اسرائیل اور صدام حسین کو جرم اور ظلم و ستم نیز انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے اہم مصادیق قرار دیا۔ آپ ایرانی قوم کے ساتھ ان کی دشمنی کو ایران کے مظلوم عوام کے لیے باعث فخر جانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری قوم بلکہ مسلمان اقوام اور دنیا کے تمام مستضعفین کے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ ان کے دشمن کے جو خدا تعالی، قرآن کریم اور اسلام عزیز کے دشمن ہیں، ایسے درندے ہیں جو اپنے مضموم مقاصد کے حصول کے لیے کسی بھی ظلم سے دریغ نہیں کرتے ہیں اور جاہ و منصب نیز
پست مقاصد کے حصول کے لیے دوست اور دشمن میں بھی کوئی فرق روا نہیں رکھتے ہیں۔ ان میں امریکہ سر فہرست ہے کہ جو ایک ریاستی دہشت گرد ہے جس نے ساری دنیا میں آگ لگا رکھی ہے، اور اس کے اتحادی صہیونی ہیں جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایسے مظالم کا ارتکاب کرتے ہیں جن کو بیان یا تحریر کرتے ہوئے انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے، اور عظیم تر اسرائیل کا خیال انہیں ہر ظلم پر اکساتا ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارا دشمن صدام ہے جسے دوست اور دشمن سبھی ایک مجرم، بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والا جانتے ہیں۔ سامعین، بانی انقلاب اسلامی نے اپنے وصیت نامے کے مقدمے کے آخری حصے میں دنیا بھر کے مظلوم اقوام، خصوصاً ملت ایران کو صراط مستقیم پر چلنے کی وصیت کی ہے، اور ان سے کہا ہے کہ وہ خدا اور ملت کے دشمنوں کی مخاصمت کی بنا پر اپنے صحیح راستے سے الگ نہ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مظلوم اور شریف اقوام اور عزیز ایرانی قوم کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اس سیدھے راستے سے کہ جو نہ تو مشرقی ملحد سے وابستہ ہے اور نہ ہی مغربی ظالم سے، بلکہ جو راستہ خدا نے ان کے نصیب میں کیا ہے اسی پر ثابت قدمی اور فرض شناسی کے ساتھ چلتے رہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس نعمت کے شکر سے غافل نہ ہوئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام مینارہ نور کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتاگن، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ شروتاؤں، سدیو کی